ناظرین السلام علیکم، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، جب دین اسلام کو پریزنٹ کیا جاتا ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ بیان کی جاتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے نقطۂ نظر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک انڈرسٹینڈنگ یہ بیان کی جاتی ہے کہ دین اسلام وہ دین ہے جو کہ دراصل غالب ہونے ہی کے لیے آیا ہے، اور جب ہم اس انڈرسٹینڈنگ کو مانتے ہیں تو اس کے ماننے والے پھر یہ سمجھتے ہیں کہ اس دین کو چونکہ غالب ہی ہونا ہے تو ہر حال میں اسے غالب کرنے کی صحیح اور جدوجہد کی جاتی ہے۔ دوسری انڈرسٹینڈنگ یہ ہوتی ہے کہ نہیں جی، دین جو ہے وہ تو یہ کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں تو کسی پر جبر نہیں ہے۔ جب اس انڈرسٹینڈنگ کو دیکھا جاتا ہے تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ دین ہر ایک کا اپنا اپنا جو ہے وہ انفرادی سطح پر گفتگو کرتا ہے، اور پھر اس میں وہ ایکسٹریم بھی آ جاتی ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی میرا چونکہ دل مطمئن ہے، اب میرا دل مطمئن ہے اور یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، تو چاہے معاش میں کسی بھی طرح سے معاش کی جد و جہد کروں، سیاست میں میں کوئی بھی عمل اختیار کروں، اس کا دین سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے۔ بالکل اسی طرح سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک نقطۂ نظر یہ آتا ہے کہ یہ دین یہ کہتا ہے کہ جب تم کوئی برائی دیکھو تو اسے اپنے ہاتھ سے، اپنی قوت سے اسے روک دو، اسے ختم کر دو۔ دوسری طرف ہمارے نقطۂ نظر یہ آتا ہے کہ نہیں، ہمارا کام صرف دعوت دینا ہے، دعوت پہنچانا ہے، اور ہم کسی کے اوپر داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ اسی طرح سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ دین دین فطرت ہے۔ اگر یہ دین دین فطرت ہے تو فطرت پر عمل کرنا تو سب سے زیادہ آسان بات ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ دین سب سے زیادہ آسان ہے۔ مگر دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ دین وہ دین ہے کہ ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ تو بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ دین دراصل دین فطرت ہے، یہ دین کیا سیکولر دین ہے، کیا یہ لبرل دین ہے، کیا یہ متوازن دین ہے، یہ کیا ہے دین اسلام؟ اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں بہت سارے شرکا بھی موجود ہیں۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ دین اسلام دین فطرت ہے یا یہ کوئی اور نقطۂ نظر پیش کرتا ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے اس بات کا آغاز کرتا ہوں، جاوید صاحب کے سامنے یہ سوال لگتا ہوں۔ جاوید صاحب، یہ جو دین اسلام ہے اس کے لیے مختلف اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو لبرل ہے، یہ ہر دین کو اکوموڈیٹ کرنے کی بات بھی کرتا ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے نہیں، یہ لبرل نہیں، یہ سیکولر ہے، اس کے اندر ہر دین جو ہے اس کی ایکسیپٹیبلٹی موجود ہے۔ اور کبھی کہا جاتا ہے کہ نہیں، اس کے اندر بڑی شدت ہے۔ یہ کیا ہے دراصل؟
میں اس میں یہ گزارش کروں گا کہ جب آپ کسی بھی چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو خود اس چیز نے جس طرح اپنے آپ کو پیش کیا ہے اس طرح اس کو سمجھنا چاہیے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنی تربیت کے لحاظ سے، اپنے تعلیمی پس منظر کے لحاظ سے، اپنے ماحول کے لحاظ سے بعض اصطلاحات کے اسیر ہو جاتے ہیں۔ جیسے لبرلزم، ایک زمانے میں فاشزم، کمیونزم، اس طرح کی بہت سی اصطلاحات تھیں۔ اسلامزم کی ایک اصطلاح بھی وجود میں آئی۔ اصطلاحات جب وجود میں آتی ہیں تو وہ ایسے ہی وجود میں نہیں آ جاتی، یعنی یوں نہیں ہوتا کہ جیسے لغت میں الفاظ اپنے معنی پیدا کرتے چلے جاتے ہیں، ان کے پیچھے ایک تاریخ ہوتی ہے، ایک پس منظر ہوتا ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ اسلام کو جیسے کہ وہ پیش کیا گیا ہے وہیں سے سمجھیے۔
ٹھیک ہے،
اس کی کتاب قرآن مجید موجود ہے۔ قرآن مجید کے معاملے میں اس بات پر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیش کیا وہ ایسے ہی ہمارے پاس پہنچ گئی۔
ٹھیک،
اس میں جو نظم و ترتیب ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کا قائم کردہ ہے۔ یعنی آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ایک جملہ ہے، دو جملے ہیں، ایک پیراگراف ہے، وہ اپنے سیاق سواق میں نہیں رہا۔ وہ اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ وہ بلسان عربی مبین آیا ہے،
بالکل
یعنی واضح ترین عربی زبان میں ہے۔ تو اسی کی اصطلاحات اور تعبیرات اسے بیان کرنے کے لیے اختیار کرنی چاہیے۔ جب آپ اس کے لیے کوئی دوسری تعبیر اختیار کریں گے تو اس کے نتیجے میں آپ 10 وضاحتیں بھی پیش اگر کر دیں گے تو التباس اور اختلاط کا خطرہ موجود رہے۔ تو میرا احساس یہ ہے کہ یہ جو تعبیرات آپ نے استعمال کی ہیں ان میں سے ہر ایک کو الگ الگ سمجھ لینا چاہیے۔ مثال کے طور پر جب ہم بولتے ہیں کہ فلاں چیز فطرت کے مطابق ہے، یا اسلام کو کہتے ہیں کہ وہ دین فطرت ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ لبرل ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ لبرلزم ایک پوری کی پوری اصطلاح ہے۔
ٹھیک،
آپ کے علم میں ہے کہ یہ اصطلاحات جو خاص طور پر مغربی ادب اور فلسفے میں پیدا ہوئی ہیں، ان کے پیچھے ایک تاریخی پس منظر ہے. ہولی رومن امپائر قائم ہو گئی تھی. ہولی رومن امپائر یا مقدس رومی سلطنت میں دو چیزیں پہلی بار آخری درجے میں نمودار ہوئیں. یعنی قدیم تاریخ میں بھی ہم کو گاڈ کنگز کا تصور ملتا ہے, بادشاہ کے الوہی اختیارات, بادشاہ ایک ڈیوائن اختیار کے ساتھ زمین پر آتا ہے. یہ آپ کو مثال کے طور پر مصری تہذیب میں بھی ملے گا, یا آپ کو ہندو تہذیب میں بھی ملے گا. لیکن یہاں تو یہ صورتحال ہوئی کہ ایک طرف مذہبی رہنما ہے پوپ, دوسری جانب بادشاہ ہے. دونوں کے اختیارات نے پورے کے پورے ایک عہد کا احاطہ کر لیا تھا. یعنی بادشاہ غلطی نہیں کرتا, منارکی کو ایبسلیوٹ ہونا چاہیے. بادشاہ میں خدا بولتا ہے, اس کو پوپ کی تائید بھی حاصل ہے. اگر کسی جگہ وہ غلطی کرتا ہے تو مذہبی پیشوا آخری درجے میں اس پر اختیارات رکھتا ہے. یہ پس منظر ہے جس میں کم و بیش ہزار ڈیڑھ ہزار سال مغرب کے گزرے ہیں. آپ کے علم میں ہوگا کہ ولڈیورا نے اس سارے عہد کو عصر الایمان, ایج آف فیتھ کا نام دیا ہے. یعنی اس میں گویا عقیدہ, مذہب, یہ سیاست پر بھی غلبہ پانے میں کامیاب ہو گیا, یہ سماج پر بھی غلبہ پانے میں کامیاب ہو گیا, معاشی معاملات بھی اسی کے مطابق استوار ہو گئے, اور اس میں ایک زمینی اتھارٹی وجود میں آئی. یعنی ایک چیز تو یہ ہے نا کہ آپ کسی کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں, آپ کسی دین کی طرف رجوع کرتے ہیں, آپ کسی فلسفے کی طرف رجوع کرتے ہیں جس میں بحث کی گنجائش ہوتی ہے. میں اگر مثال کے طور پر انجیل کی ایک تعبیر کرتا ہوں تو آپ کو حق ہے کہ آپ میری تعبیر پر اعتراض کریں, لیکن جب اس کی ایک زندہ اتھارٹی وجود میں آ جائے تو پھر وہ فصل نزاعات میں آخری بات کہہ دیتی. یعنی اس میں میرے اور آپ کے لیے بولنے کی گنجائش نہیں رہتی. تو مذہبی تعبیرات میں بھی ایک خاص طریقے کا استبداد قائم ہو گیا, سیاسی اور معاشی معاملات میں بھی ایک خاص طریقے کا استبداد قائم ہو گیا. آپ کو معلوم ہے کہ اس کے ٹوٹنے کی ابتدا 1668 میں جیمز دوم کی اصلاحات سے ہوئی. یعنی پہلی مرتبہ انگلستان کی منارکی نے بعض اختیارات چھوڑنا شروع کیے, وہاں سے ابتدا ہوئی. اس کے بعد آپ کے علم میں آیا کہ 1776 میں امریکہ میں بہت بڑا انقلاب آیا, اس کے بعد 1789 میں فرانس کا انقلاب آ گیا. تو ان انقلابات کے موقع پر اصل میں منارکی بھی چیلنج ہوئی, مذہبی استبداد بھی چیلنج ہوا, اور جب یہ چیلنج ہوا تو جس کو آپ انلائٹنمنٹ کا دور کہتے ہیں, روشن خیالی کا دور,
جی,
اس میں وہ فلسفے پیدا ہوئے جو یہ چاہتے تھے کہ یہ متعین کیا جائے اسٹیٹ کیا چیز ہے, یہ متعین کیا جائے مذہبی اختیار کیا چیز ہے, یہ متعین کیا جائے انسان کی آزادی کے کیا حدود ہیں. تو اس کو سب سے پہلے جس شخص نے پھر فلسفے کی صورت دینے کی کوشش کی وہ جان لاک ہے. یعنی ان کے ذریعے سے وہ چیزیں بھی متعین ہو گئیں جن کو آپ اب انسانی حقوق سے تعبیر کرتے ہیں, وہ چیزیں بھی متعین ہو گئیں کہ جن کو کسی حال میں گوارا نہیں کیا جائے گا. مثلا بادشاہ کے الوہی اختیارات چیلنج ہو گئے, یہاں تک کہ اب دنیا میں کوئی اس کا دعویٰ نہیں کرتا, جبکہ پہلے بادشاہ یہ کرتی تھی. اسٹیٹ ریلیجن ہے اب بھی, لیکن وہ صورت ختم ہو گئی جو کسی زمانے میں اس کی ہوا کرتی تھی. آج بھی اگر اسٹیٹ ریلیجن کے ساتھ حساب سے آپ دیکھیں تو انگلستان بھی ایک مذہبی ریاست ہے, لیکن وہ چیزیں اس طرح نہیں ہے ختم ہو گئی. تو یہ سارا تاریخی پس منظر ہے جس کے اندر سے لبرلزم کا فلسفہ وجود.
تو ہم کیا یعنی دین اسلام کو ہم لبرل دین سے تعبیر کر سکتے ہیں یا دین فطرت کہہ سکتے ہیں یا اس کو سیکولر؟
دیکھیے جیسے ہی آپ یہ لفظ بولیں گے,
جی,
یعنی آپ نے لفظ لبرل بولا تو وہ سارے اپنے تاریخی پس منظر کے ساتھ سامنے آ جائے.
ٹھیک ہے,
تو اس لیے میری گزارش یہ ہے اور میں اس پہ اصرار کرتا ہوں کہ جب آپ اسلام کو بیان کریں تو اسی کی اصطلاحات استعمال کریں, اسی کی تعبیرات استعمال کریں, اور اس میں بجائے اس کے کہ کوئی تعبیر یا اصطلاح آپ مستعار لے کے اختلاط پیدا کر دیں, زیادہ اچھا یہ ہے کہ دو جملے بول کر بتا دیں وہ کیا چاہتا ہے.
جی, آپ
میں بہت سے معاملات میں آپ کو معلوم ہے کہ روایتی مذہبیت سے اختلاف کرتا ہوں, بہت سے معاملات میں ان کی چیزوں پہ تنقید بھی کرتا ہوں, لیکن میں نے کبھی نہ سیکولرزم کا لفظ استعمال کیا ہے نہ لبرلزم کا لفظ استعمال کیا ہے, کبھی نہیں کیا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ یہ الفاظ بولیں گے یا اپنی تاریخ تعبیر ہر چیز کو ساتھ لے کے آ جائیں. ابھی میں نے دیکھا کہ بعض لوگوں نے اسلامی سیکولرزم کی اصطلاح
استعمال کی ہے
وجود, ایسے ہی ایک زمانے میں اسلامی جمہوریت, اسی طرح سے اسلامی سوشلزم. یعنی یہ سب چیزیں آپ دیکھ چکے ہیں, اس کے نتیجے میں سوائے التباس اور اختلاط کے کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی. تو میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس میں آپ کو مذہب کو بیان کرتے وقت جتنا آپ اس کو خالص رکھ سکیں, جتنا پیور رکھ سکے.
میں وہی کہہ رہا ہوں, بحث آگے بڑھانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اس کو اسی اصطلاح میں بیان کر دیں. میں چاہتا ہوں پہلے وہ آپ مختصر بیان کر دیں تاکہ بحث ہم آگے بڑھا سکیں.
دیکھیے اس میں ایک ایک چیز کو لینا ہوگا نا. مثلا آپ نے کہا کہ وہ دین فطرت ہے,
جی
قرآن مجید نے بھی یہ تعبیر اختیار کی ہے اور یہ کہا ہے کہ انسان کی خلقت جس اصول پر ہوئی ہے.
ٹھیک ہے,
اصل میں کوئی بھی مخلوق جب آپ تصور کریں گے, آپ جو ایجادات کرتے ہیں ان میں بھی آپ کو ایک ساتھ مینول دے دیا جاتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے, یہ کیسے کام کرتی ہے, اس کے بنیادی انگریڈینٹس کیا ہیں, ان کا باہمی تعامل کیسے ہوتا ہے, یہ جب روبہ عمل ہوگی تو کیسے سامنے آئے گی. یہی اصل میں اس چیز کی فطرت ہوتی ہے.
ٹھیک ہے,
تو انسان کا اگر آپ تجزیہ کریں تو یہ معلوم ہوگا کہ وہ ایک عقلی وجود ہے, وہ ایک اخلاقی وجود ہے, وہ غیر معمولی جمالیاتی احساس لے کے آیا ہے. اب یہ تینوں چیزیں اصل میں جانوروں سے انسان کو الگ کرتی ہیں. یعنی جانوروں میں بھی ایسے ہی خون گردش کرتا ہے, ان کا بھی دل اسی طرح دھڑکتا ہے, ان کا جگر بھی اسی طرح خون پیدا کرتا ہے, وہ بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں, ان کی بھی کچھ جبلتیں ہیں جن کی وہ تسکین کرتے ہیں, وہ جنس کی جبلت بھی ہے, بھوک بھی ہے, پیاس بھی ہے. انسان کا امتیاز کیا ہے؟ عقلی وجود ہے, اخلاقی وجود ہے, ایک غیر معمولی جمالیاتی احساس رکھتا ہے. تو جب آپ کہیں گے فلاں چیز دین فطرت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پورے کے پورے انسان کے تقاضوں کو وہ روبہ عمل آنے میں رکاوٹ نہ ڈالے.
ٹھیک,
یعنی اس کا جمالیاتی احساس بھی آخری درجے میں تسکین پائے, اس کی مورل بینگ, اس کا اخلاقی وجود بھی آخری درجے میں اس سے مطمئن ہو, اور اس کا عقلی وجود بھی کسی جگہ کوئی تضاد, کوئی کنٹرڈکشن محسوس نہ کرے. اگر یہ چیزیں کسی دین میں, کسی نقطہ نظر میں, کسی فلسفے میں پائی جائیں گی
تو وہ دین فطرت,
تو ہم بجا طور پر کہہ سکتے ہیں کہ یہ دین فطرت ہے, یا یہ فلسفہ فطرت کے مطابق ہے, یا یہ نقطہ نظر فطرت کے مطابق ہے. یعنی یہ کوئی مذہبی تعبیر نہیں ہے, بلکہ جب کبھی بھی آپ کسی فلسفے, کسی فکر, کسی نقطہ نظر کا جائزہ لیں گے تو میرے خیال میں سب سے پہلا سوال اس کے بارے میں یہی پیدا ہوگا کہ کیا وہ انسانی فطرت سے ہم آہنگ ہے. یعنی اگر وہ مثال کے طور پر جانوروں کی بہبود کا کوئی فلسفہ ہے تو جانوروں کے لحاظ سے دیکھنا پڑے گا نا.
آپ کے علم میں ہے کہ جب لوگ
جانور پالتے ہیں تو سب سے پہلے وہ, اگر واقعتاً ان کے اندر ایک حساس دل موجود ہے, تو سب سے پہلے یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اچھا یہ ہم کتا پال رہے ہیں, یہ بلی پال رہے ہیں, یہ ہم پرندے پال رہے ہیں, ان کی فطرت کیا ہے.
اسی طرح کا ماحول پھر دیتے ہیں,
یہ کھائیں گے کیا, یہ پیئیں گے کیا, ان کا رد عمل کیا ہوگا, کیا یہ لوگوں کا قرب پسند کرتے ہیں, کیا یہ تنہا رہنا پسند کرتے ہیں. آپ کسی جانور کو پال رہے ہوں, اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ بڑی دقت نظر سے ماہرین نے تجزیہ کر کے آپ کو بتایا ہوتا ہے. بہنے یہ معاملہ انسان کا ہے, یعنی انسان اپنے پورے وجود کے ساتھ کن کن چیزوں سے ہم آہنگ ہوتا ہے. جہاں کنٹرڈکشن ہوگی آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہاں آپ فطرت سے انحراف ہیں. مثال کے طور پر ہم سوشلزم یا کمیونزم کے اوپر جو بنیادی تنقید کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ غریب کے سر پر ہاتھ رکھا جانا چاہیے, غریب کو ہاتھ پھیلا کر بھیک ہی نہیں مانگنی چاہیے, مزدوروں کے حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے. یہ جو جس کو وہ سرپلس ویلیو کہتے ہیں, جو قدرے زائد ہے, وہ جو ستم ڈھا رہی ہے اس کا ازالہ ہونا چاہیے. تو یہ مقاصد تو برے نہیں ہیں, بہت اچھے مقاصد, لیکن اس کے لیے جو طریقہ اختیار کیا گیا وہ فطرت سے ہم آہنگ نہیں تھا.
ٹھیک ہے,
اب فطرت کا تجزیہ کر کے دیکھا گیا کہ وہ کیا چیزیں ہیں کہ جو اس کے ساتھ کنٹرڈکٹ کرتی ہیں یا اس سے متضاد ہیں, تو اس کے بعد پھر اس کے اوپر ہم نے یہ فتویٰ لگایا. تو اسلام کو بھی ایسے دیکھنا چاہیے.
ٹھیک ہے, ہم ذرا بحث کو آگے کھولتے ہیں. سر آپ کچھ سوال پہلے یہاں سے لیتے ہیں, آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے.
جی میرا گاندھی صاحب سے سوال یہ ہے کہ تفقہ فی الدین قرآن کے واضح احکامات ہیں اور ہم ظاہر ہے اس پہ اب پوری طرح عمل پیرا نظر نہیں آتے. اجتہاد کو جب ہم شروع کرتے ہیں تو اس کو لبرلزم کا تانا دیا جاتا ہے, اس پہ بات کرنا, اس کے اوپر بڑے متشدد سے ریاکشنز آتے ہیں. اس سلسلے میں کوئی رہنمائی فرمائے کہ اس سے لگتا ہے یہ سب بند ہو گیا اور آگے ریشنلٹی اور ریزننگ اب ممنوع ہی قرار پا گئی.
اس میں بھی دیکھیے کئی چیزیں ہیں جن کے بارے میں وضاحت ہونی چاہیے. ایک تو خود لفظ اجتہاد کا استعمال ہے. لفظ اجتہاد کا استعمال جس طرح سے ہمارے ہاں علامہ اقبال کے بعد ہونا شروع ہوا ہے, یہ ہماری مذہبی تاریخ یا مذہبی علم میں ایسے استعمال نہیں ہوتا. آپ کے علم میں ہوگا کہ خود اجتہاد کی تعبیر کہاں سے پیدا ہوئی. یہ بتایا جاتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل کو جب یمن کی ذمہ داری دی, عامل بنا کے بھیجا, تو اس موقع پر ایک گفتگو کی. یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ وہ روایت منقطع ہے لیکن اس کے باوجود بہرحال ماخذ وہی ہے اس ساری اصطلاح کا, یعنی ہمارے علم میں اس نے غیر معمولی حیثیت حاصل کر لی ہے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اگر تمہیں کوئی معاملہ پیش آئے گا, ظاہر ہے کہ اب ریاست ہے, تمدن تہذیب کے معاملات ہیں, وہ جا کر وہاں معیشت کو بھی دیکھیں گے, معاشرت کو بھی دیکھیں گے, تو اس میں یہ پوچھا ہے کہ کوئی معاملہ پیش آئے تو کیا کریں گے. تو انہوں نے جواب دیا کہ میں قرآن میں دیکھوں. اب دیکھیے اس کے بعد جو حضور نے سوال کیا ہے, اگر روایت کی نسبت آپ کی طرف صحیح ہے تو کتنا معنی خیز سوال ہے. آپ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ, اگر وہاں نہ ملا تو. تو انہوں نے کہا کہ سنت میں دیکھوں گا, یعنی آپ کے طریقے کو دیکھوں گا. اس پر پھر سوال کیا کہ اگر نہ ملے تو. اس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اجتہد رائی ولا آلو جوندا, یعنی میں اس موقع پر اپنی عقل سے کام لوں گا, میں غور و فکر کروں گا, اور جیسے کہ لوگ رائے قائم کرتے ہیں اس طرح رائے قائم کروں گا. اب اس سے یہ بالکل واضح ہے کہ اجتہاد کا دائرہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے بعد شروع ہوتا ہے. ہمارے ہاں اس کا استعمال موجودہ زمانے میں قرآن کی نئی تعبیر کرنے کے معاملے میں بھی ہونے لگا. یہ کلاسیکی فقہ کا استعمال نہیں ہے, یہ ہمارے ہاں ایک جدید استعمال ہے جو پیدا ہو گیا. اس کو لے لیں تھوڑی دیر کے لیے, اور پھر یہ دیکھیں کہ جو اس سے تصور قائم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک روایتی علم ہے, ایک روایتی علم ہے اور ایک روایت پسند طبقہ ہے. یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں. روایتی علم کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاں مذہب کی ایک تعبیر کی گئی, اور خاص طور پر مذہب کا وہ حصہ جس کا تعلق قانون سے ہے اس کو بہت وسعت کے ساتھ دیکھا گیا. چنانچہ حنفی, شافعی, مالکی بہت سی تعبیرات وجود پذیر ہو گئیں, اس سے ایک ٹریڈیشن بنی. وہ ٹریڈیشن ہے جس کے مطابق ایک مکمل تصور دے کر ہمارے ہاں دین کو پڑھایا جاتا ہے. یہ جو دین مکمل ضابطہ حیات ہے, وہ زندگی کے ہر مسئلے کو دیکھتا ہے, اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ بھی اس فقہ سے پیدا ہوا ہے. اس لیے کہ فقہا نے فی الواقع اس کو ایک ایسی چیز بنا کے دنیا کے سامنے رکھ دیا. تو جب یہ روایتی علم اس جگہ پہ اس کو دیکھتا ہے تو اس کے نزدیک جو کچھ بھی فقہ میں لکھا ہوا ہے وہ سب کے سب دین ہے. جب وہ سب کا سب دین ہے تو آپ ادنا درجے میں بھی اگر اس سے انحراف کرتے ہیں تو کان کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی اس میں ظاہر ہے کہ پھر یہ ضرورت ہوتی ہے کہ پہلے یہ بتایا جائے کہ اس میں دین کا کتنا حصہ ہے, اس میں اجتہاد کا کتنا حصہ ہے, اس میں کون سی چیزیں ہیں جو عرف نے پیدا کی ہیں, کون سی چیزیں زمانے نے پیدا کی ہیں. یہ الگ الگ کرنے کا عمل چونکہ ہمارے مدرسی تعلیم میں اس طریقے سے نہیں ہوتا تو نتیجے کے طور پر یہ تاثر پیدا ہوتا ہے. اچھا, پھر جو روایت پسند طبقہ ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک لحاظ سے جیسے مغرب میں لبرل نقطہ ہے نظر کے مقابلے میں شروع شروع میں کنزرویٹوز کی ایک پوری طاقت تھی, اب بھی آپ دیکھیں تو سارے مغربی ممالک میں آپ کو دو پارٹیاں ملیں گی, یعنی ایک جیسے امریکہ کے ریپبلکنز ہیں, دوسرے جیسے امریکہ کے ڈیموکریٹس ہیں. تو یہ اصل میں دو نقطہ ہے نظر کا اظہار ہے اگر آپ غور کریں. تو ہمارے ہاں بھی ایک روایت پسند طبقہ, روایت پسند طبقہ صرف روایتی علم پہ اکتفا نہیں کرتا, روایتی علم میں پھر بہت وسعت ہوتی ہے, وہ اس سے آگے بڑھ کر اصل میں جو پوری ٹریڈیشن قائم ہوئی ہے, یہاں تک کہ کرتا پہننے کا طریقہ بھی, یہاں تک کہ پان کھانے کا طریقہ بھی, یہاں تک کہ کسی جگہ بیٹھنے کا, نشست و برخاست کا طریقہ بھی, وہ اس پورے کے پورے کو لے کر ایک مذہبی تصویر بناتا ہے اور پھر مذہب کو وہاں سے دیکھتا ہے. اس میں اور زیادہ تنگی پیدا ہو جاتی ہے, یعنی روایتی علم پھر آپ کے ساتھ مکالمے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, اس لیے کہ وہ کسی حد تک اصول پر کھڑا ہوتا ہے. آپ اسے کہتے ہیں کہ یہ چیز قرآن میں نہیں ہے, یہ چیز سنت میں نہیں ہے, یہ چیز فلاں جگہ نہیں ہے. اچھا, آپ اخبار احاد کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو وہاں بھی کچھ اصول ہیں جن کی بنیاد پر آپ گفتگو کر سکتے ہیں, یہاں یہ دروازہ بند ہو جاتا ہے. تو ہمارے ہاں یہ دونوں طبقات اپنے اپنے طریقے سے رد عمل کا اظہار کرتے ہیں. جو لوگ ان کے مقابل میں آ کر کھڑے ہوئے ہیں اس پچھلے سارے عرصے کے دوران, انہوں نے ان علوم کو اس طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی جس طرح کی انہیں کرنی چاہیے تھی. آپ جب کسی علم کو چیلنج کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ اس علم کے عالم ہو کر ہی اس کو چیلنج کر سکتے ہیں, یعنی اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا. تو بہت ہی پست, بہت ہی ردی باتیں اس کے مقابل میں کہی گئیں, وہ ان کے زاویے سے اگر آپ دیکھیں تو مزے کا خیز ہو کے رہ گئے. تو اس لیے یہ فضا ہے جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں, اس میں بڑے صبر کے ساتھ اعلیٰ علمی اسلوب میں اپنی بات کہیے, ان چیزوں کا تجزیہ کیجئے جن کو وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. آپ تھوڑے عرصے کے بعد دیکھیں گے اگر صبر اور تحمل کے ساتھ آپ اپنی بات کہتے رہیں گے تو وہی چیزیں جن پر بڑا شدید رد عمل ہے وہ
آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا. میں چاہتا ہوں کہ گفتگو مزید آگے بڑھے. آپ وہ دین کن چیزوں کو ایڈریس کرتا ہے وہ اگر بتا. جیسے آپ اپنی کتاب میں بھی آپ نے لکھا ہے خور و نوش پہ بات کرتا ہے, اخلاق پہ بات کرتا ہے, وہ دین کے مین پوائنٹس کیا ہیں تاکہ پھر گفتگو آگے بڑھے.
کسی چیز کا بھی جب آپ دائرہ طے کرتے ہیں تو ہمیشہ اس کے مقصد سے طے ہوتا ہے.
ٹھیک,
تو سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ قرآن مجید دین کا مقصد کیا بیان کرتا ہے. دین کا مقصد اس نے نہ کوئی نظام کی برتری قائم کرنا بیان کیا ہے, نہ کوئی حکومت قائم کرنا بیان کیا ہے, نہ لوگوں پر کوئی غلبہ قائم کرنا بیان کیا ہے. دین کا مقصد تزکیہ ہے, یعنی قرآن مجید نے جو پیغام دیا ہے انسانیت کو وہ یہ. آپ دیکھیے نا کہ پیغمبر کی بعثت ہوتی ہے تو قرآن مجید اس بعثت کا اعلان کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ آپ کو, یہ پیغمبر ہیں, یہ یعلمکم الکتاب والحکمہ, یہ آپ کو قانون کی تعلیم دیں گے, یہ آپ کو حکمت کی تعلیم دیں گے. کس لیے دیں گے؟ وہ یوزکی کو, تمہارا تزکیہ کریں گے.
ٹھیک,
قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلى. تو اصل میں تزکیہ یا پاکیزگی, تزکیہ کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنے وجود کو آلائشوں سے پاک کریں اور پاکیزگی کو نشو نما دیں. یعنی ایک پہلو اس کا منفی ہے, ایک پہلو اس کا مثبت ہے. پاکیزگی کی نشو نما بھی ہونی چاہیے اور جو آلائشیں انسانی وجود پر آ جاتی ہیں ان کو دور بھی کرنا چاہیے. اب ظاہر ہے کہ یہ کن کن پہلوؤں سے مطلوب ہے, تو میں نے اس کو اپنے علم اور مطالعے کی حد تک متعین کیا ہے اپنی کتاب میں کہ یہ بنیادی طور پر چار ہی چیزیں ہوتی ہیں.
چار چیزیں,
یعنی عبادات ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرے تعلق کو بڑھاتی ہیں, نشو نما دیتی ہیں اور اصل میں پاکیزگی کے آخری ہدف کو حاصل کرنے میں میری معاون ہوتی
ہے.
اس کے بعد تین چیزیں, وہ کیا ہیں؟ تطہیر خور و نوش ہے, تطہیر بدن ہے, تطہیر اخلاق. پورے دین کا کانٹینٹ انہی چار عنوانات میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے, عبادت ہے, تطہیر خور و نوش ہے, تطہیر بدن ہے, تطہیر اخلاق ہے.
دیکھیے جب ہم عبادت بولتے ہیں تو قرآن کی اصطلاح میں عبادت اصل میں سبھی چیزیں, یعنی جب میں خدا کی بندگی کا اعتراف کر لیتا ہوں, میں جب یہ مان لیتا ہوں کہ میرا ایک پروردگار ہے, تو اصل میں جو میرا ریلیشن قائم ہوتا ہے میرے پروردگار کے ساتھ وہ عبادت کا ریلیشن ہے. عبادت بندگی, یعنی میں نے اپنے آپ کو ایک بندے کی حیثیت سے
صحیح
مان لیا اور بندے کی حیثیت سے بیہیو کرنے کا فیصلہ کر لیا, یہ عبادت ہے. اس عبادت کا ایک ظہور عبادات کی شکل میں ہوتا ہے, وہ ریچولز یا مراسم عبودیت. اگر فرق کرنا ہو تو یہ کہنا چاہیے کہ ایک چیز عبادت ہے, جیسے قرآن نے کہا نا کہ ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, تو وہاں عبادت اپنے اصل مفہوم میں استعمال ہوا ہے. یعنی بندے کی حیثیت سے میرا کام یہ ہے کہ میں اپنے پروردگار کے سامنے جھک جاؤں, آخری درجے میں جھک جاؤں, میری روح جھک جائے, میری کمر جھک جائے, میرا سر جھک جائے, یعنی آخری درجے میں خضوع پیدا ہو جائے میرے اندر اس پروردگار کے لیے, اور میں اپنی بندگی کے اعتراف کے ساتھ جیوں. یہ ظاہر ہے ساری زندگی کا احاطہ کرتا ہے, یہ ایک ایٹیچیوڈ طرز عمل ہے, لیکن اس کا ظہور جب مراسم عبودیت میں ہوتا ہے تو وہ عبادات.
ٹھیک ہے,
پہلے آپ نے بات کی کہ میں ان اصطلاحات کو اختیار نہیں کرتا جیسے لبرلزم ہے, سیکولرزم ہے یا باقی ازم ہے, لیکن اصطلاحات کو اختیار کرنے کا ایک علیحدہ بات ہے, لیکن آپ ان پر حکم تو لگاتے ہیں. یعنی جب لبرلزم کی اقدار ہیں مختلف, مذہب کی آزادی ہے, اظہار رائے کی آزادی ہے, لیکن آپ اسلام پر جب عمل کر رہے ہوتے ہیں یا اس کی تعلیمات بیان کر رہے ہوتے ہیں ان پر حکم لگا رہے ہوتے ہیں, ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ لبرلزم کی جو اقدار ہیں یا سیکولرزم کی جو اقدار ہیں ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟
مجھے اجازت دیں, انہیں آئیڈیاز کو کانٹیکسٹ میں رکھتے ہوئے آپ نے جو ویسٹرن ہسٹری ہے اس کی بات کی. اگر ہم اس کو ایک براڈر کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ دین ابراہیمی کا اکمل ترین جو شکل ہے, جو اکمل شکل ہے وہ قرآن ریپرزینٹ کرتا ہے, اور یہ ایک تسلسل کی پرفیکشن کا نام ہے قرآن. اس تناظر میں جو ابراہامک ٹریڈیشن ہے دین کی, اس کی ایک ہسٹری کا حصہ بنتا ہے یورپین, جس میں یہ سارے خیالات سیکولرزم اور لبرلزم یہ سب چیزیں سامنے آئیں, اور اس کے پیچھے ایک خاص آئیڈیا ہے کہ انسان ہے کیا, اور آپ نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا. لیکن ٹریڈیشن ایک ہی بن رہی ہے, صرف وہ ٹریڈیشن جو ہے ہسٹری میں خاص انداز سے انفولڈ ہوئی. اسی طریقے سے ہماری تقریباً ابھی 1430-35-36 سال کی جو ہے خاص انداز سے ٹریڈیشن جو ہے یہ انفولڈ ہو رہی ہے, اور وہ کتاب جو ہے وہ انفولڈ ہو رہی ہے ہسٹری میں. اسی سوال کو آگے بڑھاتے ہوئے میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ کیا اس کانٹیکسٹ میں جو لبرلزم کے آئیڈیاز ہیں کہ ہم نے اپنی پولیٹیکل پاور کو کس طریقے سے آرگنائز کرنا ہے, اور جس حد تک پولیٹیکل آرگنائزیشن انڈیویجول کے نفس کے تزکیے کے لیے ایک اہم اس کا ایلیمنٹ ہے, چونکہ وہ تعین کرتی ہے اس پورے کانٹیکسٹ کا جس نے اس میں وہ سارا پروسیس جو ہے پرسنل پیوریفیکیشن کا, اس نے وقوع پذیر ہونا ہے. ان اس تناظر میں آپ سمجھتے ہیں کہ لبرلزم جو ہے وہ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں ہم اپنی پولیٹیکل پریکٹس میں دیکھ سکتے ہیں, اسٹیٹ کرافٹ میں اس کو دیکھ سکتے ہیں, اور کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو 100 سال کا ایکسپیرینس تھا برٹش کلونیلزم کے اندر, جس کے ریزلٹ میں ہمارے پاس اب ایک خاص قسم کا کانسٹیٹیوشن ہے پاکستان کا جس میں بہت سارے لبرل آئیڈیاز جو ہے وہ ریفلیکٹ بھی کرتا ہے, تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہماری جو ایکچوئل گورننس ہو رہی ہے, جس طریقے سے ہم اپنی پالیٹکس کو اس وقت کنڈکٹ کر رہے ہیں, کیا ہمیں ہمارے پاس کچھ ہے لرن کرنے کو اس ہسٹری سے جو کہ یورپین ہسٹری ہے اور اس ہسٹری سے جو کہ ہماری اپنی ہسٹری ہے؟
آپ نے توضیح بہت اچھی کر دی ان کے سوال کی. دیکھیے, میں نے ابھی تک جو گفتگو کی ہے وہ یہ ہے کہ اصطلاحات کے معاملے میں میں کیوں احتیاط کا مشورہ دیتا ہوں, لیکن ظاہر ہے کہ انسانی زندگی اور انسانی تاریخ یہ کوئی ساری شیطنت نہیں ہوتی. یعنی اگر وہاں پر الوہی اختیارات کا تصور تھا, وہاں اگر بادشاہ سلامت آسمان سے ہدایت پاتے تھے, وہاں اگر پوپ میں خدا بولتا تھا, تو یہ کچھ تصورات تھے نا. صحیح. اس کے مقابل میں یہ تحریکیں وجود میں آئیں, لبرلزم اور اس طرح کی, تو ان کے اندر بھی بے پناہ خیر ہے. اس سارے خیر کو ہمیں نہ صرف یہ کہ لینا چاہیے بلکہ اس کی روشنی میں اپنے عقائد نظریات کا جائزہ لینا چاہیے, اور اپنے عقائد اور نظریات کی روشنی میں ان کا جائزہ لینا چاہیے. یہ باہمی عمل ہے, اسی کو بیان کیا گیا نا اس میں کیا الحکمت و ضالت المومن. یعنی اگر ہم کسی چیز پر متنبع نہیں ہوئے اور انگلستان میں کوئی شخص متنبع ہو گیا یا یورپ میں کوئی شخص متنبع ہو گیا, تو کیا اس کو ہم رد کر دیں گے؟ یعنی میں نے جو بات اب تک عرض کی ہے اس کا تعلق صرف اصطلاحات سے ہے کہ اصطلاح اصل میں ایک پورے تصور کو لے کے آ جاتی ہے اور اختلاط اور التباس کا باعث بنتی ہے. آپ اس کے اندر کی چیزیں اٹھائیے اور ایک ایک چیز کو دیکھ لیجئے. مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیے کہ 1928 میں امریکہ اور فرانس کا وہ معاہدہ ہوا ہے جس کے بعد فتوحات کو ناجائز قرار دے دیا گیا, یا فتوحات کی بنیاد پر کسی ملک پر قبضے کو ناجائز قرار دے دیا گیا. اس سے پہلے بین الاقوامی قانون اس کو جائز سمجھتا. یہ کوئی زیادہ دور کی بات نہیں,
یعنی
1928 میں آپ یہ دیکھیے کہ پہلی مرتبہ دنیا نے بین الاقوامی سطح پر یہ تسلیم کرنا شروع کیا. یعنی اس کے بعد بھی فوراً نہیں ہو گیا, 1947 تک برطانیہ عظمیٰ اپنی حکومت کو دنیا کے بہت سے ملکوں پر جائز ہی سمجھتا تھا. یعنی یہ بستر سمیٹنے کا کام بہت تدریج کے ساتھ ہوا ہے, ابھی اس کی عمر 70-80 سال, 100 سال بھی نہیں پوری ہوئی. تو یہ جو تبدیلی آئی انسانیت کے اندر, آج یہ معلوم ہوتا ہے کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ ہم کسی ملک پر حملہ کریں گے, قبضہ کریں گے, اس کو اپنا حصہ بنا لیں گے, یہ دنیا میں عام تھا. یعنی ادھر مسلمان بھی یہ کام کرتے تھے, ادھر مسیحی بھی کرتے تھے, اور دنیا کی بے شمار جگہوں پر بھی یہ کام ہو رہا تھا. یہ تبدیلی آئی, سوال یہ کہ یہ تبدیلی آئی تو ہم مذہبی لحاظ سے دیکھیں گے کہ یہ تبدیلی ہمارے دین کے مطابق آئی ہے یا اس کے مطابق نہیں آئی. اگر یہ معلوم ہو کہ یہ تبدیلی بالکل ٹھیک آئی, اللہ کے دین کا منشا بھی یہی تھا, یا اللہ کے دین کو اس تبدیلی پر کوئی اعتراض نہیں ہے, تو اس کو ہم کیوں قبول نہیں کریں گے؟
صحیح.
یعنی کوئی وجہ نہیں ہے اس کو. اسی طرح انسانی حقوق کا تصور ہے. انسانی حقوق کا تصور اگرچہ, یعنی جب میں خالص مذہب کے حوالے سے دیکھتا ہوں تو تعبیر کے لحاظ سے ذرا مختلف ہے. ہمارے ہاں فرائض سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے, یعنی میرا فرض کیا ہے باپ کی حیثیت سے, ماں کی حیثیت سے, شوہر کی حیثیت سے, ایک شہری کی حیثیت سے, ہمارے ہاں فرائض سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے. یہ ایک بات کو بیان کرنے کا اسلوب ہے. مغرب میں یہ چیز حقوق میں ڈھل گئی. اس کے کچھ نفسیاتی اثرات ہیں جن پر گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن بہرحال اگر آپ بالعکس دیکھیں تو ایسا ہی ہونا تھا, کیونکہ جب آپ بہت سی چیزوں میں انسانی حقوق کو تلف کرنے ہی کو فلسفہ بنا دیں تو لوگ تو حقوق کی گفتگو کریں گے نا. پھر وہ کہیں گے کہ یہ عورت کا حق ہے, یہ مرد کا حق ہے, یہ باپ کا حق ہے, یہ شوہر کا حق ہے, یہ شہری کا حق ہے, تو یہ ساری بحث اس کے نتیجے میں پیدا ہوگی. تو میں نے اسی لیے یہ درخواست کی کہ اگر ہم یوں آگے بڑھیں کہ مثلا لبرلزم کی اقدار ہے, ان میں سے ایک ایک کو لے کے دیکھیں کہ ان میں سے کس کو ہم قبول کر سکتے ہیں, کس کو قبول نہیں کر سکتے. لبرلزم کی بہت سی اقدار ہے نا.
بالکل ٹھیک ہے.
سیکولرزم خود لبرلزم کی ایک قدر ہے, ڈیموکریسی خود اس کی ایک قدر ہے. تو ان میں سے ایک ایک چیز کو لے کے دیکھنا چاہیے, اور پھر اس کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا اتنا حصہ ہمارے لیے قابل قبول ہے, اتنے حصے کو ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن اگر آپ یہ تعبیر اختیار کریں کہ اسلام لبرلزم ہی کو پسند کرتا ہے, تو یہ ایک جامع تبصرہ ہو جائے گا جس میں ہو سکتا ہے کہ بعض چیزوں سے مجھے بھی اختلاف ہو.
بہت ساری آپ نے فرمایا نا کہ بہت ساری جو چیزیں اقدار ہیں ان کو ایک ایک کر کے دیکھیں. جیسے
ہمارے پاس ای میلز پہ بھی بہت سارے سوالات آتے ہیں کہ پچھلے دنوں یہ بحث چل نکلی کہ جی وہاں کے جو مختلف قسم کے ایونٹ ہیں, بلیک فرائیڈے کا نام آیا یا مدرز ڈے, فادرز ڈے یا ویلنٹائن ڈے, اور یہ ساری چیزیں اس میں دو ایکسٹریم ہمارے سامنے آئیں. کچھ لوگوں کا خیال تھا یہ اسٹرکٹلی اس کو الاؤ ہی نہیں ہونا چاہیے, اور کچھ لوگ کہتے تھے نہیں جی دین تو ہے بڑا لبرل ہے, ہمارا دین بڑا لبرل ہے, اس کے اندر ایسی کوئی قباحت نہیں ہے. تو اس طرح کی جو اقدار ہیں یہ, اس کو پھر ہم کس کیٹیگری میں رکھیں گے, کہاں سے کس کو کہاں سے اٹھائیں گے؟
یہ تو خیر آپ نے بہت دور بات پہنچا دی, یعنی اس سے پہلے بہت سے اہم معاملات ہیں جن کا جائزہ لینا چاہیے. لیکن چلیے الٹ کے یہیں سے گفتگو شروع کر لیتے ہیں. جب بھی کبھی کوئی تہذیب کسی تہوار میں ڈھلتی ہے تو وہ جو تعبیریں اختیار کریں گی وہ تعبیریں اس کے لحاظ سے ہوں گی. ہمارے ہاں سیاہ کا لفظ منفی معنی میں بولا جاتا ہے, وہاں نہیں بولا جاتا. آپ کے یہاں بلیک فرائیڈے ایسے ہی جیسے آپ کہیں ہماری تاریخ کا سیاہ دن, لیکن یہ تعبیر مغرب میں اس طرح نہیں لی جاتی. تو اب ظاہر ہے کہ ایک چیز آئے گی تو تھوڑا سا تواہش تو پیدا ہوگا نا.
بالکل صحیح ہے.
دو راستے ہیں, ایک یہ طریقہ یہ ہے کہ آپ اس وحشت کو دور کریں, یعنی لوگوں کو یہ بات بتائیں کہ اس وقت دنیا ایک گلوبل ویلج بن چکی ہے, اس میں تعبیرات نے آنا ہے, اور تعبیرات کب آنے سے رکی ہیں. یعنی جو کلاسیکل عربی ہم پڑھتے ہیں, جو قرآن مجید میں استعمال ہوئی ہے, اس کے اندر بھی فارسی زبان کے بہت سے الفاظ معرب ہو کے استعمال ہو گئے. بھائی سجیل بھی سنگ گل ہے, ایسا ہی ہے نا. اچھا اسی طرح سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی اردو میں فارسی سے آئی ہیں. اچھا اسی طرح اردو یہاں کے مقامی ماحول سے بے شمار چیزیں لیتی ہے, اور اس سے محاورے بنتے ہیں, اس سے روزمرہ وجود میں آتا ہے. اس لیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے اندر قوت ہے اتنی, یعنی قوت سے میری مراد یہاں کون سی قوت ہے, قوت ایجاد, آپ واقعی اپنے اندر سے نئی تخلیقی چیزیں پیدا کر سکتے ہیں, تو آپ کیجئے نا کوئی چیز پیدا, دنیا اس کی تائید کرے گی. اب ہو یہ رہا ہے کہ اس طرح کے سارے تخلیقی عمل کا ظہور ہوتا ہے مغرب میں, اس کے نتیجے میں کچھ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. آج کے زمانے میں سوشل میڈیا ہے, آج کے زمانے میں ٹیلی ویژن ہے, آج کے زمانے میں اخبارات ہیں, یعنی وہ واقعہ جو امریکہ کے کسی دور دراز علاقے میں ہوتا ہے وہ چند گھنٹے کے اندر ساری دنیا میں موجود ہوتا ہے. تو اس میں آپ کس کس جگہ بند باندھیں گے؟ تو اس میں دیکھنا یہ چاہیے کہ بجائے اس کے کہ آپ لفظ بلیک یا سیاہ میں الجھ کے رہ جائیں, بات کیا ہے اصل میں؟ بات ہے, اور اس میں جس طرح کہ اسلام نے ہم کو سکھایا, کوئی شرک نہیں ہے, کوئی اخلاقی قباحت نہیں ہے, تو اس پر خامخواہ بھمے نہ اٹھائیے.
میری اصل میں کانفلکٹ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہاں سے آیا ہے کہ قانون کا ماخذ کیا, ریاستی قانون کا ماخذ کیا ہے. ہمارے ہاں سید احمد شہید سے جو بات چلی کہ انہوں نے بھی یہی کہا کہ اصل میں انسان کا تزکیہ مطلوب ہے, لیکن وہ تزکیہ اس وقت تک ہمارے پاس نہیں آ سکتا جب تک ریاست اس میں انوالو نہیں ہوگی. ریاست کے پاس وہ قوت ہوگی اور وہ سارے قوانین نافذ کرے گی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی شریعت میں دیے ہیں, اور یہ شریعت جب نافذ ہوگی تو انسان کا تزکیہ ہوگا. اصل میں سمجھتا ہوں کانفلکٹ یہاں سے پیدا ہوا ہے. تو کیا اسلام یہی سمجھتا ہے؟
ہاں یہ صحیح آپ نے نشاندہی کی اس کی. میں ابھی کراچی میں تھا, وہاں ایک علمی مجلس میں میں نے لوگوں کو توجہ دلائی کہ ہمارے ہاں سپریم کورٹ کی سطح پر, پارلیمنٹ سے تو خیر بہت توقع نہیں ہے اس میں کوئی سنجیدہ بحث ہو سکے, لیکن چلیے اگر کبھی ہو تو یہ بحث ہونی چاہیے کہ قانون کی بنیادیں کیا ہیں.
جی
دیکھیے ریاست کہاں سے پیدا ہوئی؟ ریاست کو اگر آپ ایک آسمانی چیز سمجھتے ہیں تو پھر اس کے لیے آسمانی استدلال بھی پیش کرنا پڑے گا. ابھی میں اس پر گفتگو کر رہا تھا نا, تو میں نے آپ کو بتایا کہ مغرب میں یہ تصور رہا اور صدیوں سے تھا کہ بادشاہ میں خدا بولتا ہے, بادشاہ کبھی غلطی نہیں کرتا. ایبسولیوٹ مونارکی اصل میں انسانی مسئلے کا حل ہے. اسی طریقے سے یہ بات کہ پوپ میں وہ روح القدس کی تائید حاصل ہو جاتی ہے, یعنی کوئی مذہبی تصور آپ قائم کریں گے پیچھے, کیا ایسا کوئی مذہبی تصور ہمیں اسلام بھی دیتا ہے؟ کیا وہ یہ کہتا ہے کہ کسی شخص میں خدا بولنا شروع ہو جاتا ہے؟ کیا وہ یہ کہتا ہے کہ کسی شخص کو خصوصی خدائی تائید حاصل ہو جاتی ہے؟ ایسی کوئی بات کرتا ہے؟ یعنی اس نے ان تمام چیزوں کا خاتمہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر کر دیا. خدا بولتا تھا, خدا کلام کرتا تھا, خدا بندوں کو ہدایت دیتا تھا, لیکن یہ سلسلہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ لم یبقی من النبوۃ الا المبشرات, یعنی نبوت کی ہر صورت حقیقت ختم ہو گئی. اگلا جو جملہ ہے نا, جو استثناء کا جملہ ہے, وہ صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ دعویٰ ختم ہو گیا ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے اس کی حقیقت ختم ہو گئی. اس کی حقیقت کیا تھی؟ خدا سے رابطہ ہونا، محسوس طریقے سے رہنمائی مل جانا، یعنی یہ چیزیں ختم ہو گئیں. کیا باقی رہ گیا؟ مبشرات. پوچھا کہ یا رسول اللہ مبشرات کیا ہیں؟ فرمایا رویہ رجل الصالح، یعنی وہی چیز جو اس وقت بھی دنیا کے اندر موجود ہے کہ کسی وقت آدمی کو کوئی اچھا خواب آ جائے، یہ نیک آدمی کو خواب آ جائے اور اس میں اللہ کو رہنمائی کر دے. ظاہر ہے خواب کی رہنمائی تمثیلی ہوتی ہے، عالمگیر ہے، میری بھی ہو سکتی ہے، آپ کی بھی ہو سکتی ہے، مسیح کی بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی ہو سکتی ہے. تو یہ جو ایک خدائی اختیار کا ماخذ تھا اس کا خاتمہ ہو گیا. اب اگر اس کا خاتمہ ہو گیا ہے تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ ریاست کا اختیار کہاں سے ڈرائیو ہوگا. یعنی ریاست کے اختیار کو ڈرائیو کرنے کا ایک طریقہ تو وہی تھا کہ آپ اس کے لیے کوئی خدائی سند پیش کریں. قرآن مجید پورے کو پڑھ جائیے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو کچھ ذخیرہ ہمیں اخبار احاد کی شکل میں ملا ہے، جن کو آپ حدیث کہتے ہیں، اس کا شروع سے آخر تک مطالعہ کر جائیے. یہ خدائی سند آپ کو کہیں دریافت نہیں ملے گی. ہمارے ہاں یہ بحث پیدا ہوئی کہ کیا حکمران کا تقرر خدا کرے گا یا لوگ کریں گے. کم سے کم سنی اسلام کی حد تک فیصل ہو گئی کہ لوگ کریں گے، امرہم شورا بینہم. اچھا اگر آپ دوسرا تصور رکھتے ہیں تو چلیے وہاں پر بھی آپ سے مطالبہ کیا جائے گا نا کہ آپ اس کی سند پیش کیجئے کیا ہے. اگر کوئی سند موجود نہیں ہے تو پھر ریاست کے اختیار کو خود ریاست کے وجود ہی سے ڈرائیو کرنا پڑے گا. ریاست کے وجود کا ایک انالیسز لاک نے اور ہوبز نے کیا ہے، آپ کو بھی حق کرنے کا. سادگی سے اگر آپ دیکھیں تو بڑی ہی واضح بات ہے، ریاست میری اس ضرورت سے وجود میں آئی ہے کہ انسان اپنے اختیار کے سوئے استعمال سے فساد پیدا کر دیتا ہے. لہذا انسانوں کو اس فساد سے نجات دلانے والی، فصل نجات کرنے والی کوئی طاقت ہونی چاہیے. تو اس کو میں نے دو لفظوں سے تعبیر کر دیا. اگر آپ میرا وہ مضمون دیکھیں جس میں میں نے قانون کی بنیاد واضح کی ہے کہ ایک چیز یہ ہے کہ ریاست حق تلفی کو روکے گی، دوسرے وہ جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روکے گی. یہی ریاست کا دائرہ ہے. اس سے آگے ریاست اگر کچھ کرنا چاہتی ہے، مثلا مجھے نیک بنانا چاہتی ہے نا، کہنے کو تو یہ بات بہت اچھی ہے، تو اس کے لیے ریاست کو اپنا اختیار ثابت کرنا پڑے گا. یہ اختیار اس کے پاس ہے نہیں.
نہیں، ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ سید احمد شہید نے کہا کہ میری بیعت ہو گئی ہے اور اب لوگوں نے مجھے امیر مان لیا ہے. اور وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگے، سید احمد شہید نے بیعت لے لی. ہمارے یہاں ایک ٹریڈیشن تھی کہ بادشاہ کی یا جو بھی امیر ہے اس کی بیعت لی جاتی. یہ جو بیعت کا یا کسی شخص کا اپنے طور پر پیش کر کے معاشرے سے یہ مینڈیٹ لینا،
بیعت لینا، ہاں
مینڈیٹ لینا،
یس،
اس معنوں میں یہ ہے اصل میرے خیال میں کانفلکٹ. جبکہ لبرلزم جس کی ہم بات کر رہے ہیں، وہاں پر وہ عوام کا حق ہے، عوام کا حق اور ایک بندے کا یہ دعویٰ، یہ ہے اصل مسئلہ، اس پر روشنی ڈالتی.
اسی لیے میں نے آپ سے گزارش کی کہ ریاست یا ریاست کا نظم کہاں سے پیدا ہوتا ہے، اسی سوال کو حل کرنا ہوگا. تو اگر مثال کے طور پر آپ نے ایک بزرگ ہستی کا نام لیا، انہوں نے اپنے بارے میں کوئی دعویٰ کیا، تو دعوے کی بنیاد کیا ہے؟ دعویٰ تو میں بھی کر سکتا ہوں، آپ بھی کر سکتے ہیں، دعوے کی کوئی بنیاد ہوگی نا. تو میں نے عرض کر دیا کہ خدا کے ساتھ رابطے کا دعویٰ لوگ کیا کرتے تھے،
جی،
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ختم ہو گئے.
بالکل.
اب جو کوئی دعویٰ کر رہا ہے اس کی بنیاد کیا ہے جو وہ پیش کر رہا ہے؟ تو اس طرح کا ہر دعویٰ ایک باطل دعویٰ ہے، یہ ایک بے بنیاد دعویٰ ہے. کسی انسان کو بھی، میں نے بیعت پر جب بہت تفصیلی مقالات لکھے ہیں تو خاص طور پر اس چیز کی طرف اشارہ کیا تھا کہ خدا کا پیغمبر اسلام کی بیعت لیتا ہے، اسلام کی بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نے نہیں لی.
جی،
یعنی صحابہ کرام نے مل لی، خلفائے راشدین نے مل لی. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر خدا کے پیغمبر کو تو یہ امتیاز حاصل ہے کہ وہ خدا کی رہنمائی میں کھڑا ہو کر مجھ سے تقاضا کرتا ہے کہ میرے سامنے اپنے اسلام کی شہادت دو. باقی سیاست کی بیعت، تو سیاست کی بیعت کیا ہے؟ سیاست کی بیعت یہ ہے کہ جس وقت آپ نے حکمران کا انتخاب کر لیا، اصل میں ہمارے ہاں بھی اس کو بالکل غلط پیش کیا گیا کہ بیعت انتخاب کا طریقہ ہے، ایسا نہیں ہے. آپ نے ایک حکمران کو قانونی طور پر تسلیم کر لیا،
یہ بھی بیعت ہی،
بیعت اس کا اظہار،
یہ بھی مینڈیٹ ہے،
یہ بیعت اس کا اظہار ہے. یعنی جس وقت آپ کا حکمران منتخب ہو گیا، اس کو تقرر کے بعد آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اس وقت بھی جو کانسٹیٹیوشنل رویہ ہے اس میں سب سے پہلے یہی چیز منوائی جاتی ہے دیکھیے انتخابات کا نتیجہ آئے گا, جب یہ نتیجے کا اعلان کر دیا جائے گا اس کے بعد جو لوگ منتخب ہوں گے وہ جیسے ہی حلف اٹھائیں گے تو اس کے بعد پوری قوم ان کے احکام کی پابند ہو گئی ہے. اب اس طریقے سے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت لینے کا طریقہ نہیں رہا, یہ ممکن بھی نہیں ہے. یعنی آپ پاکستان کے 20 کروڑ عوام سے اگر بیعت لینا شروع کریں تو 5 سال تو اسی میں گزر جائیں گے, تو اس لیے اس کو پسند نہیں کیا گیا اس بات کو. تو بیعت کے بارے میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ایک حکمران جو جائز طریقے سے آ گیا ہے اس کے اس حق کو تسلیم کرنے کا اعلان ہے کہ ہم تم سے بغاوت نہیں کریں, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. وہ رائے دینے کا نام نہیں ہے.
خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حکمران بنے ہیں, مثال کے طور پہ وہ مکہ سے آتے ہیں مدینہ آتے ہیں اور کچھ لوگ ان کی بیعت کر لیتے ہیں, پھر وہ لوگ بڑھتے جاتے ہیں. لیکن جو مدینہ سے باہر کے علاقے ہیں جہاں پر رسول اللہ جا کے جنگیں کرتے ہیں, فتوحات کرتے ہیں, تو وہ لوگ جب اس یعنی ان لوگوں کے حکمران رسول اللہ بن رہے ہیں تو کیا یہ جائز طریقے سے بن رہے ہیں؟ یعنی ریاست تو جب کسی کا حکمران بننا تو اس کی مرضی سے بننا چاہیے نا. اسی طریقے کو سید احمد شہید اپنا رہے ہیں اپنے تحریک میں کہ وہ خود چند لوگوں کی باغ دوڑ سنبھال رہے ہیں, ان سے بیعت لے رہے ہیں, ان کے حاکم بن رہے ہیں, اور ان کے حاکم بننے کے بعد وہ باقی جتنے بھی ہیں ان کی فتح کر کے ان کے بھی حاکم بننا چاہتے ہیں.
میں یہ گزارش کروں, یہ بہت اچھی بات انہوں نے کی ہے, اس سے بہت سی حقیقتیں جو ہیں وہ واضح ہوتی ہیں. ہمارے ہاں لوگ اس کو مانتے ہیں کہ نبوت ختم ہو گئی, اس کے معاملے میں جذباتی بھی ہیں, لیکن حقیقت کے اعتبار سے آپ اگر مسلمانوں کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو کسی نے بھی اس کو ختم نہیں مانا. آپ غور کریں, کیا
کسی نے کسی طریقے سے اختیار دے دیتے ہیں.
یعنی بات یہ ہے کہ خدا کا پیغمبر زمین پر آتا ہے, خدا کا پیغمبر زمین پر آتا ہے تو وہ پولیٹیکل سائنس کے اصولوں کے مطابق عمل نہیں کرتا, وہ خدا کے سفیر کی حیثیت سے زمین پر کھڑا ہوتا ہے. اس کی ذات میں وہ حکومت الہیہ قائم ہوتی ہے جب اس کو اقتدار ملتا ہے, اس کو کسی سے مینڈیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس وقت تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اگر ہم نے یہ تسلیم کر لیا کہ ایک ہستی رسالت کے یا نبوت کے منصب پر فائز,
جسے ہم نے مان لیا,
یعنی جب ہم یہ تسلیم کر لیتے ہیں, جب تسلیم کر لیا تو پھر اس کے اختیارات کا تقابل آپ میرے اور اپنے اختیارات سے نہیں کر سکتے.
نہیں, تقابل نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, سمجھ آتی ہے.
دیکھیے, خدا کی حکومت دنیا پر قائم ہے, خدا کا رسول اصل میں خدا ہی کا نمائندہ ہوتا ہے. یعنی جو اختیار انسانوں سے متعلق زیر بحث آنا ہے وہ خدائی اختیارات سے الگ ہوگا. آپ دیکھیں پرانی دنیا کی, میں نے آپ کو مثال دی کہ اس میں انسانوں کے بارے میں بھی یہی جواز فراہم کیا گیا کہ ان میں خدا بولتا ہے. وہ جواز اگر درست ہے, یعنی اس کی بنیاد ٹھیک ہے عقلی لحاظ سے, ایک زمانے تک لوگ سمجھتے رہے ہیں تو مان لیا گیا, تو اللہ کے رسولوں کے بارے میں یہ بحث تو آپ کر سکتے ہیں کہ ان کا دعویٰ سچا ہے یا نہیں ہے. وہ جو کچھ بیان کر رہے ہیں وہ علمی اور عقلی لحاظ سے قابل قبول ہے یا نہیں ہے. لیکن اس کیٹیگری کو تو بالکل الگ کرنا پڑے گا نا, کہ اگر خدائی اختیار دے دیا گیا ہے کسی شخص کو اور یہ بات آپ نے تسلیم کر لی تو پھر اس کا تقابل کسی دوسرے انسان کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا. اسی وجہ سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد ہی یہ چیز سامنے آ گئی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد کسی نے نہیں کہا کہ یہ اختیار اب مجھے منتقل ہو گیا. آپ جانتے ہیں کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں کیا گفتگو ہوئی, آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بعد مسلمانوں نے اپنا فیصلہ کس طرح کیا. آپ کے علم میں ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق دنیا سے رخصت ہوئے تو سیدنا عمر کا انتخاب کیسے ہوا. آپ کے علم میں ہے کہ سیدنا عثمان کا انتخاب کیسے ہوا. تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے اس کے نتیجے میں کہ خدائی اختیارات کی بنیاد پر اپنی حکومت قائم کرنا, خدائی اختیارات کی بنیاد پر لوگوں کی تقدیر کا فیصلہ کرنا, خدائی اختیارات کی بنیاد پر جزا و سزا کا فیصلہ کرنا, یہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ آخری دفعہ ختم ہو گیا. اس پر بحث ہو سکتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام یا رسول جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے ان کے دعوے کے دلائل کیا ہیں.
لیکن سر مانعین زکات کے خلاف جو جہاد ہے وہ اس کی بنیاد کیا ہے؟ پھر
وہی جو رسول اللہ وسلم کی طرف سے جزا و سزا کا قانون ہے وہ قرآن نے بیان کر دیا تفصیل کے ساتھ. یہ بتا دیا کہ وہ لوگ جن پر اللہ کے رسول نے حجت تمام کر دی ہے ان کو اب نہ صرف یہ کہ ایمان قبول کرنا ہوگا بلکہ اس کے ساتھ نماز کا اہتمام کرنا ہوگا, زکات دینی ہوگی. گن کے بتا دیا نا, فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ. تو ان میں سے کسی چیز کا بھی جو لوگ انکار کریں گے تو ان کے خلاف ایک
کام. مانعین زکات زکات کے منکر تو نہیں تھے, وہ تو صرف یہ کہہ رہے تھے کہ ہم زکات ریاست کو نہیں دیں گے. نبی چلے گئے ہیں تو چونکہ یہ ان کا حق تھا, وہ چلے گئے ہیں تو یہ ہم ریاست کو نہیں دیں گے. یعنی وہ زکات کے منکر تو نہیں تھے.
بالکل درست ہے, لیکن جب آپ کسی چیز کا انکار یا اقرار کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس پورے قانون کو یا ماننا ہوتا ہے یا نہیں ماننا ہوتا. تو اسلامی قانون میں زکات حکومت کا حق ہے, وہ لے گی تو آپ انکار نہیں کر سکتے. اگر وہ آپ کو کہہ دیتی ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے تب آپ جس کو چاہے دیں, تو انہوں نے جب انکار کیا اس چیز کا تو آپ دیکھیے سیدنا ابو بکر صدیق نے قرآن کی یہی آیت پڑھی, انہوں نے یہ بتایا کہ یہ تین چیزیں, اور جو جملہ بولا وہ کیا تھا کہ وہ ایک رسی بھی جو اس سے پہلے دی جاتی تھی اگر اس کو اونٹ کو باندھنے کی رسی بھی تو میں اس کے لیے لڑوں گا جنگ کروں گا, تو اس کے لیے جو آیت انہوں نے پیش کی وہ یہی پیش کی, یعنی وہی ٹھیک وہی مقام ہے جس کا انہوں نے حوالہ دیا. آپ پوری تاریخ میں دیکھ لیجئے جس مقام میں یہ قانون بیان ہوا ہے, یعنی انہوں نے اس موقع کے اوپر زکوٰۃ کے ادا کرنے کے بارے میں قرآن کے دوسرے مقامات کے احکام نہیں پڑھے. قرآن مجید میں زکوٰۃ کا ذکر دسیوں جگہ پہ آیا ہے, وہ نہیں پڑھے, یہی آیت پڑھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام اس معاملے میں بالکل واضح تھے کہ وہ اس وقت جس قانون کا نفاذ کر رہے ہیں وہ قانون اس سے بالکل مختلف ہے جس کا تعلق ہماری شریعت سے ہے.
اس کی کوئی ٹھوس دلیل ہمیں نہیں ملتی
قرآن ہمارے ہاں, اگرچہ بدقسمتی سے یہ روایت ہو گئی کہ لوگ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں اس کے بعد اس کی روایت سناتے ہیں اور اس سے قانون اخذ کرنا شروع کر دیتے ہیں. واقعات خود اس کے محتاج ہوتے ہیں کہ ان کو قانون کی روشنی میں سمجھا جائے. تو قانون تو قرآن سے دریافت کرنا پڑے گا نا, معلوم کرنا, مذہبی قانون. یعنی آپ کو قرآن پر کوئی اعتراض ہے وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن اگر آپ مذہبی قانون میں قرآن کو خدا کی کتاب مانتے ہیں تو پھر آپ کو سب سے پہلے یہ بتانا پڑے گا کہ قرآن مجید کسی چیز کو کیسے بیان کر رہا ہے, اور قرآن کی روشنی میں آپ پھر واقعات کو دیکھیں. جب ہم قرآن مجید میں اتمام حجت کے قانون کو دریافت کر لیتے ہیں ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ رسولوں کے بارے میں اللہ کا ایک خاص ضابطہ ہے, ہم پر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اس ضابطے کے مطابق اطلاقی قانون سورہ توبہ میں بیان ہوا ہے, ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس میں جن لوگوں کو سزا دی گئی ان میں سے ایک گروہ کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ ان کے لیے موت کی سزا ہے, دوسرے گروہ کے لیے فیصلہ کیا گیا کہ ان کے لیے محکومی کی سزا ہے, محکومی کے ساتھ بھی ایک تصور متعلق کیا گیا, حتیٰ یوت الجزیت ان یدن وہم ساگرون. تو اس کے بعد اب واقعات اس کی روشنی میں دیکھیں گے اور اس کی روشنی میں سمجھیں گے.
قرآن مجید کہتا ہے کہ آپ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں, یعنی آپ جو چاہے دین اختیار کریں, اور کہتا ہے کہ کوئی مسلمان ہو جائے یا کافر ہو جائے اس کی مرضی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ نے فرمایا کہ جب وہ اتمام حجت کر دیتے ہیں تو پھر یا تو ان کو ایمان قبول کرنا پڑے گا اور یا پھر ان کو سزا دی جائے گی, تو یہ کنٹرڈکٹ نہیں کر رہا آپس میں؟
یہ دو بالکل الگ الگ باتیں ہیں. یہ اصل میں دعوت کا زمانہ ہی گزر گیا, یعنی جس وقت آپ دعوت کے زمانے میں ہیں تو آپ کا کام یہی ہے کہ آپ خدا کا پیغام, اس کو قرآن مجید نے غالباً یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ دنیا کے ہر فلسفے سے بڑھ کر بیان کر دیا.
جب ایک عدالت اوپر لگنے والی ہے تو آپ پھر لوگوں کو روک کے اور پھر ان کا ٹرائل کر کے اور پھر انہیں سزا سنائیں, تو یہ تو منطقی نہیں ہے.
دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ٹرائل کیوں کیا گیا, اس پر اگر گفتگو کرنی ہے تو ہم اس موضوع سے نکل جائیں گے. پھر میں یہ آپ سے عرض کروں گا کہ قرآن مجید نے اپنی دعوت کے لیے اس کو دلیل کے طور پر پیش کی ہے. پورے قرآن میں یہ عذاب اور جزا و سزا کی داستان, خواہ وہ سیدنا نوح کے بارے میں ہو یا عاد و ثمود کی داستان ہو, قوم لوط کی ہو, قوم شعیب کی ہو, اس نے یہ کہا ہے کہ جب لوگ علمی عقلی نفسی دلائل میں وزن نہیں محسوس کر رہے تھے اور ہٹ درمی اور ضد پر آ گئے تو ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی مداخلت دکھائی, اور وہ جزا و سزا جو قیامت میں سب کے لیے برپا ہونی ہے وہ برپا کر کے دکھا دی. یہ استدلال کا ایک طریقہ ہے جو اختیار کیا گیا ہے. اس کو آپ ایک مثال سے یوں سمجھیے, سیدنا ابراہیم نے ایک موقع کے اوپر بت توڑ دیے جا کے. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو یوں دیکھیں کہ کیا کسی بت خانے میں جا کے بت توڑنا جائز ہے یا ناجائز ہے. تو وہاں بت توڑنے کا عمل بت پرستی کو ختم کرنے کے لیے نہیں کیا گیا, استدلال کے لیے کیا گیا. تو یہ جو جزا و سزا ہے یہ بھی استدلال کے لیے برپا ہوئی ہے. جب استدلال کے لیے کوئی چیز برپا ہوئی ہے تو آپ یہ سوال اٹھا سکتے ہیں اور اس پر ہم کسی دوسری مجلس پہ تفصیلی گفتگو کر سکتے ہیں کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی, لیکن اس کو اس کی جگہ پہ رکھ کے دیکھیے کہ یہ کام کیسے ہوا اور پھر یہ کس نے کیا. یعنی اس میں تو انسان کا دخل نہیں ہے, خدا نے اس کا فیصلہ کیا, خدا نے اس کے لیے اپنی کتاب اتاری, خدا نے اس کے لیے ایک شخص کو بتایا کہ یہ میرا پیغمبر ہے اور میری طرف سے بات کر رہا ہے, خدا نے اس کے ساتھ اپنی معیت کے ظہور کی نشانیاں دکھائیں. ہر لحاظ سے جب یہ بات واضح ہو گئی تو پھر آخری فیصلہ بھی خدا نے سنایا.
نبی جاتے وقت
میں آپ سے معذرت چاہوں گا, پروگرام کا ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ناظرین ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, لیکن یہ گفتگو ابھی کنٹینیو ہے. ہم انشاءاللہ تعالی نیکسٹ جو ایپیسوڈ ہوگا اس میں یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.